الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجائے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنی صفتوں میں سے رحمت کی وصف کو اپنے اوپر تحریر فرمایا ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وکتب علی نفسہ الرحمہ, اس نے اپنی تمام اوصاف میں سے رحمت کو سب سے زیادہ مقدم قرار دیا ہے. تو اس کا جتنا بھی اپنے بندوں کے ساتھ پیش آنا ہے وہ سب سے زیادہ رحمت کے ساتھ پیش آتا ہے. اس کی اوصاف میں عدل بھی ہے, انصاف. لیکن اگر اپنے بندوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آتا تو جیسا کہ دعاؤں کے اندر موجود ہے ربنا عاملنا بفضلک, اے خدایا ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما, کیونکہ اگر تو ہمارے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے گا تو ہم سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. ہم خدا نے متعال کے عدل و انصاف کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اس نے جو بے شمار نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. اس نے جو کچھ ہمارے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں اور جس طرح ہم نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے تو ہم قیامت کے دن جواب دینے کے قابل نہیں رہیں گے. لہذا سب سے بڑی صفت. لیکن پروردگار عالم نے جمعہ اور شب جمعہ کو اپنی رحمت کے واسطے سے مغفرت کا وقت قرار دے دیا اور اس نے کہا کہ جو ان اوقات کے اندر دعا طلب کرے گا, ان اوقات میں آئے گا, اس کے اوپر خاص نظر رحمت رہے گی. اسی طریقے سے مہینوں کے اندر اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ماہ رمضان دوسرے مہینوں سے مختلف نہیں ہے. اس میں بھی سورج چمکتا ہے, اس میں بھی سورج چمکتا ہے, اس میں بھی چاند کی گردش ہے, اس میں بھی چاند کی گردش ہے. لیکن خدا نے متعال نے ماہ رمضان کو رحمت کا مہینہ قرار دے دیا اور اس میں مغفرت کا وعدہ کر دیا. اب اس اعتبار سے آج کی رات بڑی مقدس رات بن جاتی ہے کہ ماہ رمضان بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم اس مہینے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. خاص کر یہ شب اب ہمارے لیے اہمیت کی حامل بن جاتی ہے کہ ہم اس شب سے بھرپور استفادہ کریں, اور اسی خاطر دعائے کمیل ہوئی. آپ یہاں سے گھر تشریف لے جائیں تو کچھ وقت ضرور نکالیے. جن لوگوں کو کل کے دن کہیں خاص جگہ جانے کا کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ آج کی رات کو عبادات کے اندر جتنا گزار سکتے ہیں گزاریں, اور حتی الامکان کچھ نہ کچھ خالی وقت نکال کر انفرادی طور پر تنہائی میں کچھ نہ کچھ خدا نے متعال سے کلام ضرور فرمائیے. پہلے دن سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عادتوں میں سے سب سے مفید عادت خدا نے متعال کے ساتھ کلام کرنا ہے, خدا نے متعال کے ساتھ گفتگو کرنا ہے. اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ نے پہلے دن سماعت فرمایا تھا کہ ہم نے یہ کہا, پہلے دن آپ نے سنا تھا کہ ہم نے یہ کہا اور اب تک آپ نے نہیں کیا تو ہمارے خیال میں آپ نے بہت بڑی سعادت سے اپنے آپ کو محروم رکھا ہے. اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے, اس نعمت سے اپنے آپ کو دور نہ رکھیے. اگر اب تک آپ نے نہیں کیا تھا تو اب ضرور انجام دے دیجیے. شب جمعہ ہے, کچھ وقت نکالیے, تنہائی میں بیٹھ جائیے, اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز شب پڑھتے ہیں, وہاں پر بیٹھ جائیے اور کچھ وقت خدا کے ساتھ کلام کرنے کی کوشش کیجیے. کچھ غلطیوں کا اعتراف بھی کیجیے, کچھ خدا کی عظمتوں, اس کی رحمتوں, اس کی نعمتوں کا اقرار کیجیے, اور اپنے طور پر بہت ساری چیزوں کو دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. خدا کی عظمت کو خاص کر سوچیے, یہ کائنات کتنی وسیع ہے. کبھی آپ نے یعنی تھوڑا بہت بھی اگر انسان اس کے اوپر غور کرے تو اندازہ ہوتا ہے کہ 1000 لائٹ ایئرز پر بھی کائنات ہے, مادی کائنات. مانوی کائنات تو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے, مادی کائنات بھی 1000 لائٹ ایئرز پر بھی ہے. روشنی 1000 سال تک ٹریولنگ کرے تب بھی کائنات ہے, مادی کائنات. اس میں جو پارٹیکلز ہیں, اس میں جو مثلاً ستارے اور سیارے ہیں, وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ہماری زمین ایک قطرہ بھی نہیں ہے. ان بڑے بڑے اجسام پر, ان افلاک کے اوپر, ستاروں سیاروں کے اوپر نہیں معلوم کوئی مخلوق ہے یا نہیں ہے. اگر مخلوق نہ بھی ہو تو ان تمام کروڑوں ستاروں سیاروں پر جو 1000 لائٹ ایئرز تک پھیلے ہوئے ہیں, ایک چھوٹے سے خطے پر 6 ارب انسان رہ رہے ہیں، ان 6 ارب انسانوں میں ایک حقیر انسان میں ہوں. اس کائنات کی عظمت کو دیکھیے، ان 6 ارب انسانوں میں جو اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اور پہلے زندگی گزار چکے ہیں، ہم سے لاکھوں گنا زیادہ پرہیزگار لوگ زندگی گزار چکے ہیں، ہم سے کہیں بہتر عبادت، زہد، تقویٰ، پرہیزگاری رہنے والے زندگی گزار چکے ہیں اور یقیناً گزار رہے ہوں گے، جن کے بارے میں شاید ہمیں خبر نہ ہو. اس کے بعد میں کیا ہوں کہ پروردگار عالم نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں؟ کیوں خالق متعال نے اتنا نوازا ہے؟ اگر میں نبوت کا سمجھنے والا ہوں، اگر میں امامت کا سمجھنے والا ہوں، تو اپنے آپ سے سوال کروں کہ 6 ارب انسانوں میں خالق نے مجھے کیوں یہ توفیق دی کہ میں نبی کو پہچان پاؤں؟ مجھے کیسے یہ توفیق ملی کہ میں امامت کو پہچان سکوں؟ مجھے کیسے یہ توفیق ملی کہ حتیٰ میں آج نماز مغرب کے لیے کھڑا ہو پاؤں؟ یہ خالق کی توفیق تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. اتنے کروڑوں ستاروں سیاروں میں ایک چھوٹے سے سیارے کے اوپر 6 ارب انسانوں میں سے میں ایک حقیر انسان. اس خدا کے لیے اس پوری کائنات کو دھرم برہم کر دینا، ختم کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ اس کے بعد میں اس کے سامنے کبھی کبھی نافرمانی بھی دکھاتا ہوں، اس کا گناہ بھی کر دیتا ہوں، اس کے احکام کی اطاعت بھی نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعض اوقات اس کے سامنے ایسا اظہار کرتا ہوں جیسے میں بہت کچھ ہوں. اگر وہ مجھے ایک حکم دیتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں میں یہ کیوں کروں؟ اس کی اتنی عظمت، اس کی اتنی کرامت، اس کی اتنی رحمت. بس دعا افتتاح میں کیسا خوبصورت لکھا ہے، فلن ارا مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علی یا رب. بس خدایا ہم نے نہیں دیکھا کوئی اتنا با کرامت مولا ہو جیسا تو ہے اور کوئی ایسا پست بندہ ہو جیسا میں ہوں، کہ تو مجھے پکارتا ہے اور میں دور چلا جاتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں تجھ سے نفرت کرنے لگتا ہوں، بغض دکھانے لگتا ہوں، تو مجھے حکم دیتا ہے میں حکم ٹال دیتا ہوں اور اس کے بعد بھی تو اپنی نعمتوں کو روکتا نہیں ہے مجھ سے. تصور فرمائیے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتہ نہیں کیوں ہم لوگ نہیں سمجھنے کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر خدا سے لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر خدا سے لڑ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ذرا سوچئے گا، پورا خدا کا نظام سوچئے، اس کی رحمتیں سوچئے، اس کی عنایتیں سوچئے. اب اگر وہ مجھ سے کہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، کہ داڑھی رکھ لو اور میں کہوں میں نہیں رکھتا، کوئی حیثیت ہے؟ یہ لڑنے کی چیز ہے؟ کوئی حیثیت ہے اس کی؟ مثلاً وہ مجھ سے کہے یہ لباس نہ پہنو، میں کہوں نہیں میں پہنوں گا، کوئی حیثیت ہے؟ اس کی عظیم الشان نعمتوں کے مقابلے میں میں اتنی اتنی بات پہ خدا کی نافرمانی کروں، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ وہ مجھ سے کہے اس وقت اٹھ جاؤ، میں کہوں نہیں میں نہیں اٹھوں گا، مجھے نیند آتی ہے، یہ بیوقوفی اور حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے. ہم لوگ دنیا میں ایسے احمق نہیں ہیں، ہم لوگ انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ میں اتنے پاگل نہیں ہیں. اگر میں مثلاً کسی انسان کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہوں، کوئی پارٹنرشپ کر رہا ہوں، اور میرا اس کے ساتھ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا بزنس چل رہا ہے، اس میں مجھے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ ملینز اور بلینز کا ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ مجھ سے کہے کہ بھائی میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ صبح اتنے بجے آفس آ جایا کرو، اور نہیں آؤ گے تو پھر یہ بزنس ختم، تو دھمکی ہی سمجھ لوں تب بھی میں مان لیتا ہوں، کہتا ہوں چلو دھمکی ہی دے رہا ہے تب بھی کوئی بات نہیں یار، مان لیتے اتنا فائدہ ہے. خدا کے ساتھ کیوں اس طرح کر رہے ہیں ہم؟ سوائے شیطان کے دھوکے کے کچھ اور ہے؟ صرف مسئلہ کیا ہے، وہ خاموش مالک ہے، خاموش مالک ہے، خاموشی سے نعمتیں دینے والا ہے، نعمتوں کا حساب لینے والا بہت بعد میں ہے، ابھی تو صرف دے رہا ہے نا، اس سے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کی نعمتیں بے تحاشا ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جیسے پہلے بھی بہت دفعہ شاید عرض کر چکا ہوں، یہ کہ میں اور آپ اسلام کے معتقد ہیں، یہ کہ میں اور آپ دین کے معتقد ہیں، یہ کہ میں اور آپ اس کے قرآن کریم کو احترام سے پکڑ رہے ہیں، یہ سب اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا اس میں، ہم نہ ہو کسی اور سے کروا لے گا، مطمئن رہیے. قرآن کریم میں فرماتا ہے تم نہیں کرو گے کوئی اور کرے گا، دین کسی کا محتاج نہیں ہے، جو کوئی احمق ہوگا جو سمجھے گا کہ دین کسی کا محتاج ہو گیا. اگر میں یہاں بولوں, آپ پیسہ خرچ کریں, آپ سنیں, میں دو نمازیں پڑھوں, آپ چار روزے رکھیں, ہم سمجھیں دین ہمارا محتاج ہو گیا, ہم سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا. پھر دین کب کسی کا محتاج رہا ہے؟ بس مسلسل اپنی حقارت کے اوپر غور فرمائیے خدا نے متعال کے مقابلے میں, اور ان تمام کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان ہستی کی طرف توجہ فرمائیے جس کی وجہ سے سب کچھ ہے, سب کچھ اس کی وجہ سے ہے. ایک وہ ہستی جو 1400 سال قبل تشریف لائے, انبیاء کے سردار, سلسلہ نبوت کی آخری کڑی, اللہ کے کامل بندے, خدا نے متعال کا قرب حاصل کرنے والے, کعبہ و قوسین تک پہنچنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس کی برکتوں سے بہت کچھ مل رہا ہے. قرآن کریم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے, اے نبی جب تک آپ موجود ہیں ہم انہیں عذاب نہیں کریں گے. جب تک نبی کا نام موجود ہے, جب تک نبی کا ذکر موجود ہے, خدا کہتا ہے محبوب میں تیری خاطر اس کو عذاب نہیں کروں گا. عظمت ہے نبی اکرم کے کردار کی. سورہ فتح کے اندر ہم انہی آیات کے اوپر پہنچے جس میں نبی اکرم کے عظیم الشان کردار کا تذکرہ ہو رہا ہے. صلح حدیبیہ کے واقعات کے بعد کچھ لوگوں نے نبی اکرم پر اعتراض کیا, کہا اے نبی یہ کیسی فضیلت ہمیں ملی؟ آپ نے فرمایا فتح ملی, ہمیں کیسی فتح ملی؟ اعتراض کرنے لگے تو نبی اکرم کے کردار کو نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. آیت نمبر 8 اس طرح سے ارشاد فرمایا, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. فرمایا ہم نے آپ کو ایک گواہ, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائیں, اس کا دفاع کریں, اس کا احترام کریں اور صبح شام خدا کی تسبیح کریں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عظیم الشان مقام بیان ہوا ہے نبی اکرم کا قرآن کریم کے اندر, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اور یہاں پر اتنا رک گئے دوسری آیات کریمہ کے اندر, وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. بہت خوبصورت تشبیہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر, وداعیا الی اللہ باذنہ, اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں یہ نبی اللہ کے اذن سے, وسراجا منیرا, ہمیشہ روشن چمکتا ہوا چراغ ہیں یہ, سراجا منیرا ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں, آج بھی ان کی ہستی چراغ ہے, آج بھی ان کی ہستی لوگوں کو اپنے اندر جذب کر رہی ہے, آج بھی ان کی ہستی پر لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. یہ نبی اکرم کی عظمت کی نشانی ہے. جیسے کہ وہ بو علی سینا نے بہت خوبصورت ایک دفعہ اپنے ایک شاگرد کو جواب دیا, پہلے واقعہ یہاں بیان کر چکا ہوں, کہ اس کے شاگرد نے کہا کہ آپ نبی اکرم کے مقابلے میں دعویٰ کیوں نہیں کر دیتے نبوت کا, وہ بیوقوف آدمی بڑا بیوقوفانہ مشورہ دے رہا تھا. بو علی سینا نے صبح کے وقت میں جب اذان ہو رہی تھی اور سخت سردی کا وقت تھا, اس سے جواب دیا, میں باقی واقعے کو ختم کرتے ہوئے صرف نبی اکرم کی ذات کے حوالے سے عرض کروں, کہنے لگا یہ دیکھو یہ جو مسجد کے مینار کے اوپر چڑھا ہوا ہے, سخت سردی کے اندر وہاں گیا ہوا ہے, ایسے نبی کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے جس کو مرے ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں, اب بھی گواہی دے رہا ہے, اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو رہا. اب تصور فرمائیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے, دنیا پوری دنیا کے اندر کوئی ایک منٹ ایسا نہیں ہوتا جب نبی کی نبوت کی گواہی نہ دی جاتی ہو, ایک منٹ بھی ایسا نہیں ہوتا. پورے کرے ارضی پر مسلمان موجود ہیں, جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں اپنی اپنی زبانوں میں اپنے اپنے طریقوں سے کچھ بھی ہو اذان دیتے ہیں, اور اس اذان کے اندر نبی کی نبوت کی گواہی ضرور دیتے ہیں. پوری دنیا کے اندر نبی اکرم کے ذکر کو پروردگار عالم نے اس طرح سے جاری کر دیا, پوری دنیا کے اندر نبی کے نام کا ذکر ہو رہا ہے. خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے نبی کی ذات کو اللہ کی طرف پکارنے والا اور سراجا منیر، چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. روشن چراغ کی مثال اس طرح سے ہے کہ کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، یہ چراغ لوگوں کو ہدایت دے دے گا. مادہ پرستی چھا جائے، چاہے سوشلزم کے نام پر کفر و فسق چھا جائے یا کوئی لبرلزم کے نام پر کوئی بھی فکر چھا جائے، اگر کوئی نبی اکرم کی ذات مقدس کے اوپر غور کرے گا تو خود بخود ہدایت حاصل کر لے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اسلام کے دشمن آئے ہیں، چاہے وہ اول زمانے سے آئے چاہے اب تک آئے، نبی کی ذات کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں نبی کے مقام کو کسی طریقے سے کم کر دیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قدیم زمانے میں نبی اکرم کی ذات پر حملات کیے، تہمتیں لگائیں. ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا کرتا تھا دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا کہ انبیاء کی ذات میں دو میں سے کوئی ایک نقص وارد کر دیا جائے. اگر آپ اس زمانے کے اوپر غور فرمائیں جو تقریباً 6000 سال کا زمانہ ہے جس میں مختلف انبیاء تشریف لاتے رہے ہیں، انبیاء کا مقابلہ کرنے کے لیے انبیاء کے دشمن دو میں سے کوئی ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں. تھوڑا سا غور فرمائیے گا. ایک تو ہم لوگوں کے ساتھ ذرا سا یہ مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ ہماری ساری توجہات کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے. اگر ہم میں اتنی اسکل نہیں ہے تبھی دشمن نے میڈیا بنایا ہے تاکہ ہماری ساری توجہات کو وہ ٹی وی کی نظر کروا دیں، میڈیا کی نظر کروا دیں. اب ہماری زندگی میں جو کچھ رہ جاتا ہے، الحمدللہ آپ بہت بہتر ہیں، جو سوسائٹی میں رہ گیا ہے وہ میڈیا رہ گیا ہے کہ ہر ایک آدمی اس کے اندر مشغول ہو گیا. تو کوشش کیجئے اپنی توجہات کو ایک جگہ رکھیے، کنسنٹریٹڈ رکھیے، اپنے ارادے کو استعمال کیجئے اس جگہ کے اوپر تاکہ آپ اور ہم ایک خاص راستے کے اوپر زندگی گزار سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آج وقت بہت کم تھا، ابھی بولنا شروع کیا ہے لگا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ ٹائم اختتام کی طرف آ رہا ہے. بہرحال میں نے عرض کیا دشمن نے انبیاء کا مقابلہ کرنے کے لیے دو راستے اختیار کیے ہیں. ایک راستہ تو یہ کرتے ہیں نبی کی ذات کی تحقیر کریں، نبی کی ذات کو ہیومیلیٹ کریں کسی طریقے سے، تہمتیں لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، یہ شاعر ہیں، ان کا کلام مصنوعی کلام ہے، انہیں کوئی لکھ کے دے دیتا ہے، ان کو بیماری ہو گئی ہے، نعوذ باللہ. 10,000 قسم کی تہمتیں انبیاء پر لگاتے ہیں، ہمیشہ ہر دور کے اندر یہی رہتا ہے. دوسرا راستہ یہ ہے نبی کے مقام کو نبوت سے نکال کر خداؤں میں پہنچا دیتے ہیں، یہ بھی جان بوجھ کر کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ کام کرنے والا ان کا بہت بڑا عاشق ہوتا ہے، نہیں، کسی نبی نے نہیں کہا کہ میرا کوئی عاشق یہ کام کرے گا، کسی ولی خدا نے یہ نہیں کہا. امیر المومنین ان لوگوں کو جو ان کے حق میں غلوف کیا کرتے تھے دشمن خدا تعبیر فرماتے تھے، روایتیں موجود ہیں، آگ میں جلا دیا انہوں نے، کہا کہ ایسے لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے. اور یہ جو ہمارے یہاں شاعری کے اندر نہیں معلوم کیوں نصیریوں کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے، یہ خود ایک احمقانہ کام ہے. اگر نصیری فرقہ واقعا ایک فرقے کے طور پر موجود ہے جو حضرت علی کو خدا مانے تو کافر ہے، وہ اس کی شان میں اتنی تعریفیں کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے. خود امیر المومنین ان کو دشمن خدا تعبیر کرتے ہیں اور ہم شاعری کے اندر ان نصیریوں کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بات آج تک. تو یہ نہیں معلوم کیوں ہمارے شعرا حضرات بعض اوقات مسحریوں کو بڑھا کر بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی فضیلت نہیں ان مسحریوں کے لیے، کفر ہیں وہ. اگر ابھی بھی دنیا کے اندر ہیں تو اسی جہنم میں جلیں گے جس میں امیر المومنین نے ان کو وعدہ کیا کہ تمہیں جلا دیا جائے گا. بس دشمن نے دو حربے استعمال کیے، ایک حربہ یہ استعمال کیا ہیومیلیٹ کر دو، تحقیر کر دو، تحقیر کرو نبی کی ذات ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ. دوسرا حربہ یہ استعمال کیا کہ غلوف کرو، خداؤں تک پہنچا دو. جب خدا تک پہنچ جائے گا بندوں سے رابطہ ٹوٹ جائے گا، بندے اسے عمل کے قابل نہیں سمجھیں گے، خود بخود نبی کی ذات کا پیغام ختم ہو جائے گا. دونوں راستوں کو پچھلے انبیاء کے خلاف استعمال کرتے رہے. مثال کے طور پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے پہلے ان کا مقابلہ کیا، پہلے تہمتیں لگائیں، خوب تہمتیں لگائیں، دیکھا حضرت عیسیٰ کی ذات مقدس میں تہمتوں کا امکان نہیں ہے. جب اس درجے پر پہنچ گئے، دیکھا ہم اس نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اپنے کچھ لوگوں کو عیسائی بنا کر عیسائیت میں داخل کر دیا. بدقسمتی سے آج کے کرسچنز قبول کرتے ہیں کہ یہ سینٹ پال یہ پہلے یہودی تھا، بالکل ایسا ہی واقعہ ہے جیسے خلیفہ دوم کا اسلام لانے کا واقعہ ہے. جا کر مطالعہ فرمائیے. خود عیسائی کہتے ہیں ان باتوں کو, کہتے ہیں سخت یہودی تھا یہ پال, سخت یہودی تھا اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں پر شدید ظلم کیا کرتا تھا, یہاں تک کہ اچانک ایک دفعہ عیسائی ہو گیا. کہتا ہے میں کسی صحرا سے گزر رہا تھا, وہاں میرے اوپر کوئی ریولیوشن ہوئی اور ایک دم سے عیسائی ہو گیا. عیسائی ہونے کے بعد ایسا عیسائی ہوا کہ ساری عیسائیت کو اپنی مٹھی میں لے لیا, اور عیسائیت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد ساری عیسائیت کا رخ پھیر دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نکال کر اپنے اندر محسوس کر لیا. یعنی آج کے اسکالرز واضح طور پر ایک جملہ کہتے ہیں آج کی عیسائیت حضرت عیسیٰ کی نہیں ہے, سینٹ پال کی ہے. حتیٰ بائبل کے اندر سینٹ پال کے 13 لیٹرز شامل ہیں. تصور کیجئے وہ بائبل جو ظاہری طور پر ہم سمجھیں گے خدا کی کتاب ہے, کہاں خدا کی کتاب ہے, خود وہ کہہ رہے ہیں خدا کی کتاب نہیں ہے. سینٹ پال کے وہ لیٹرز شامل ہیں جو حضرت عیسیٰ کی موت کے بعد سینٹ پال نے ان کے ماننے والوں کے نام لکھے یا اپنے شاگردوں کے نام لکھے. تو دین کو منحرف کرنے کے یہ دو طریقے استعمال ہوتے ہیں. نبی اکرم کے ساتھ بھی یہی دو طریقے استعمال کیے. کہا ایک طریقہ یہ استعمال کیا تحقیر کریں, دیکھا تحقیر سے کامیابی نہیں ہو رہی تو دوسرا راستہ یہ استعمال کرتے تھے کہ نبی اکرم کی ذات میں غلو کریں. اہل بیت کے ساتھ بھی یہی دو کام کیے. ایک راستہ اہل بیت کے خلاف یزیدیت نے استعمال کیا, یہ جو یزید شہادت سید الشہداء کے بعد خاندان اہل بیت کو اسیر بنا کر بازاروں میں لایا, اس کا مقصد یہی سیاست تھی. احمق نہیں تھا کہ وہ سمجھتا نہ ہو کہ اگر بازاروں میں لاؤں گا تو کیا ہوگا. اس کی سیاست یہ تھی کہ میں ان کو بازاروں میں لاؤں گا, درباروں میں لاؤں گا, اپنی دانش میں اتنی تحقیر کر دوں گا, اتنی تحقیر کروں گا نعوذ باللہ کہ لوگ یہ کہیں کہ اگر یہ اللہ سے رابطہ رکھتے ہوتے تو اتنی حقارت کیوں ہو رہی ہے. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اتنی تحقیر کروں گا نعوذ باللہ کہ لوگ یہ کہیں گے اگر ان کا خدا سے رابطہ ہوتا تو اتنی حقارت کیوں ہے. ناکام ہو گیا, اس کے اسباب علیحدہ اسباب. دوسرا راستہ استعمال کیا بنی امیہ اور بنی عباس نے, دیکھا تحقیر کر کے تو کامیابی نہیں ہوتی, پھر دوسرا راستہ استعمال کیا غلوف کر کے کسی طریقے سے ان کو میدان سے نکال دیا جائے. تو باقاعدہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ پانچویں امام کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ کے پاس جو ہیں وہ اس طرح کی خدائی صلاحیتیں موجود ہیں تو آپ جو ہے وہ دعویٰ کیوں نہیں کر دیتے. امام عالی مقام نے اپنی محفل سے بھگا دیا اسے اور شیعوں کو ہوشیار کیا کہ دیکھو اس طرح غالی تمہاری صفوں کے اندر گھس گئے ہیں اور ہماری طرف سے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں, ہرگز کوئی ایسی بات قبول نہ کرنا جو ہمارے حق میں غلو کا سبب بنے. اس کے بعد ان کی مذمت کے اندر روایات اور آیات بنی, مسئلہ کیا تھا, یہ دو راستے ہیں لڑنے کے. آج تک یہی دو راستے چل رہے ہیں, آج تک ایسا ہی ہے. اللہ نے محفوظ کرنا ان کی ذات مقدس کو, نبی اکرم کی ذات کو خدا نے محفوظ کرنا, لیکن اب تک ایسا ہی ہے. پچھلی صدیوں کے اندر دیکھیے, انگریز استکبار استعمار جب ہمارے اسلامی مالک کے اندر آیا تو اس نے تین اسلامی مراکز کے اندر تین مصنوعی فرقوں کو سپورٹ کیا. برصغیر میں اس نے قادیانیت کو سپورٹ کیا, ایران میں بہائیت فرقے کو سپورٹ کیا, اور حجاز کے علاقے میں وہابیت کو سپورٹ کیا. تینوں کا مقصد نبی کی ذات کو کچل دینا تھا. وہابیت نے جس طرح سے کیا وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے. بہائیت نے کہا کہ وہ دروازہ ابھی بند نہیں ہوا جو نبی اکرم کے بعد لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بند ہو گیا, وہ دروازہ ابھی جاری ہے, نبی اور نہیں آئے گا لیکن دروازہ کھلا ہوا ہے, اور محمد ابن علی جو ہے وہ باب ہے اور وہ اس کا دروازہ بنے گا. یہاں قادیانیت کا معاملہ آیا تو وہ قادیانی جو تھا وہ تو شروع میں پہلے دعویٰ کرتا رہا کہ میں نبی ہوں, پھر پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے دعووں سے شروع ہوا, پھر بڑے دعووں پر پہنچ گیا, آخر میں نبوت کا دعویٰ کیا. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں برصغیر کے ماحول میں قابل قبول نہیں ہے تو اب نبوت سے ہٹ کر کچھ دعوے کو تھوڑا سا تخفیف کر دیا. ہم خود ربوہ گئے جا کر دیکھ کے آئے جو کچھ بھی وہاں پر ہے جو کچھ, تو اب وہ دعوے کے اندر تھوڑی سی کمی کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ آخری نبی نہیں تھے, لیکن پھر وہی بات جو بابیت نے کی تھی کہ ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے, پیغام لیا جا سکتا ہے. بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آئے تھے غلام احمد قادیان وہی امام کا نام لیتے ہیں بارہویں امام کا, کہ وہ وہی تھے. اور ایک دفعہ گفتگو ہوئی تو کہا کہ وہ وہی تھے, ہم نے پوچھا اگر وہ وہی تھے تو دین اسلام کو نافذ ہو جانا چاہیے تھا. روایتوں میں لکھا تھا کہ یملاء الارض قسطاً وعدلا کما ملا ظلما وجورا, زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. تو اس کو تو مرے ہوئے بھی اتنے سال ہو گئے, ابھی تک ظلم و جور کیوں باقی ہے؟ کہا انہوں نے شروع کر دیا ہے, آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا. ابھی روایتوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آہستہ آہستہ ہوگا, روایتوں نے کہا تھا وہ کریں گے اس کام کو. تینوں نے نبی اکرم کی اچھا اس کے بعد دیکھیے, اس کے بعد معاملہ چلتا رہا. پھر جب دوبارہ اسلام کی نشاط ثانیہ ہوئی اسلامی انقلاب کے بعد سے پھر دوبارہ مسلمانوں کے اندر لہر اٹھی، پھر دوبارہ حملات کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کے ذہن میں ہوگا، بعض کے ذہن میں، کہ کس طرح اس لعین شخص نے نبی اکرم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے سیٹینک ورسز کتاب لکھی، نوبل کے نام پر نبی اکرم کی ذات کو توہین کا نشانہ بنایا. پھر کس طریقے سے بنگلہ دیش میں ایک بظاہر مسلمان خاتون نے ایک رائٹر کے عنوان سے، مصنف کے عنوان سے نبی اکرم کی ذات کی توہین کرنے کی کوشش کی. پھر پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ کارٹونز کے ذریعے سے بظاہر تفریح کے نام پر نبی اکرم کی ذات کی توہین کرنے کی کوشش کی. اور پھر اب ہم نے دیکھا کہ جس سے کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا، ایک دین کا لیڈر، وہ اٹھ کر آتا ہے اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے جہاد کے نام پر اپنی توہینات کو پیش کر دیتا ہے. یہ سب کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، آج تک پوپ نے اس طرح سے کوئی بات نہیں کی تھی، کم سے کم ظاہر طور پر کنٹرول کرنے کے لیے. در حقیقت چاہتے ہیں مسلمان اتنا زیادہ پرتشدد نظر آئے کہ بعد میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی توجیہ کی جا سکے. کہا دیکھو مسلمان کتنا دہشت گرد ہے، ہم دہشت گردی کی جنگ صحیح لڑ رہے ہیں. اور یہ جو انہوں نے پوپ سے کہلوایا، یہ اس لیے کہلوایا تاکہ کسی مسلمان کے دل میں کوئی امید نہ رہے عیسائیت سے، کہ مسلمان عیسائیت کو اپنا باضابطہ دشمن سمجھنے لگے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا سربراہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. یہ چاہتے ہیں مسلمان ایسا نظر آئے دنیا کے اندر، یا تو بے غیرت ہو جائے، یہ ساری چیزیں دیکھے اور اس کی غیرت پر کوئی اثر نہ پڑے، یا پرتشدد ہو جائے کہ دنیا میں اس کو دکھایا جائے کہ دیکھو بھائی یہ تو بہت بڑا دہشت گرد ہے. ہم مسلمانوں کو آج کے دور میں بہت عقل مندی کے ساتھ سوچنا ہوگا، ہمیں نبی اکرم کی ذات کا دفاع بھی کرنا ہے. بے غیرت ہرگز نہیں بننا کہ جو کوئی آئے نبی اکرم کی ذات کی توہین کرے اور ہم امن کے نام پر اور سکون کے نام پر اپنے گھروں کے اندر خاموشی سے بیٹھے رہیں، اور نہ ہمیں ایسا تشدد دکھانا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمیں متشدد اور دہشت گرد تعبیر کیا جانے لگے. پر امن احتجاج ضرور پہنچائیے اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے، اپنے صدائے اعتراض کو دنیا تک پہنچانا ضروری ہے، اور وہ تمام اس خاطر ہے کہ پروردگار عالم نے اس ہستی کو مقام عنایت فرمایا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد، گواہ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. لتومنوا باللہ ورسولہ، تو تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اب اگلے جملے میں دیکھیا، وہ تعزرو، اور اس نبی کا دفاع کرو. تعزرو، اس نبی کا دفاع کرو، کیا مطلب ہو سکتا ہے اس نبی کا دفاع کرو؟ 1400 سال پہلے اگر اس نبی نے کہا میں جنگ لڑنے کے لیے باہر نکل رہا ہوں، تم اس کا دفاع کرو، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، کوئی اس تک نہ پہنچ سکے، تم دفاع کرو. 1400 سال کے بعد اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اس کے خلاف توہین کرتا ہے، تم دفاع کرو، ایسے اس کا دفاع کرو جیسے تمہاری ذات سے بڑھ کر ہستی کے اوپر حملہ ہوا ہے، اپنی جانیں دے دو اس مسئلے کے اوپر. لہذا جب وہ سلمان رشدی کا واقعہ ہوا اور مسلمانوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلے جس شخص نے آ کر پہچانا اس معاملے کو، انہوں نے فتویٰ دیا باقاعدہ آیت اللہ خمینی نے، کہا جتنے بھی لوگ اس معاملے کے اندر مارے جا رہے ہیں اعتراض کرتے ہوئے، سب کے سب شہید ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. کیوں؟ نبی کی عزت کا دفاع کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، اور ہم نہیں جانتے نبی کی عزت کے دفاع میں کتنی برکتیں ہمارے لیے اللہ نے رکھی ہیں. اللہ کا حکم ہے تو عزرو، اس نبی کا دفاع کرو. وتوقرو، اس نبی کا احترام کرو. ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے، بعض اوقات ہم انجام بھی لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ پاتے کتنی عظمت ہے اس کام کے اندر. یہ کہ میں اور آپ جب نبی کا نام سنتے ہیں، ہم میں سے بعض لوگوں کی گردنیں جھکتی ہیں. یہ کہ ہم جب نبی کا نام سنتے ہیں تو درود زبان پر یا دل میں جاری کرتے ہیں، یہ اللہ کے حکم کا احترام ہے. وتعزرو وتوقرو. اور یقین فرمائیے یہ وہ پاکیزہ سنتیں جو جب تک ہمارے درمیان رہیں گی ہماری اصلاح کا امکان باقی رہے گا. خدا نہ کرے وہ برا وقت آیا کہ ہم لوگوں نے ماڈرنائزیشن کے نام پر، یا مثال کے طور پر انٹیلیجنٹ بن جانے کی وجہ سے، یا مثال کے طور پر اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹلیکچوئل دکھانے کی خاطر ان چیزوں کو ترک کرنا شروع کیا، تو برکتیں ہمارے اندر سے اٹھنا شروع ہو جائیں گی. یہ نبی کا نام ہمارے لیے برکتیں لے کر آتا ہے. ہم اس باتوں کو نظریاتی طور پر سمجھتے ہیں، لیکن دل کو بھی اپنے قانے کیجئے ان چیزوں کے اوپر کہ نبی کا نام عظمت کے ساتھ ہے، نبی کا نام احترام کے ساتھ ہے، اور اس نبی کے نام پر ہی سب کچھ ہے. یہ جتنی دشمنیاں آپ دیکھتے ہیں آل محمد کے ساتھ ہوئی ہیں، صرف نبی کے نام پر ہوئی ہیں. کسی نے کوئی عیب، کسی نے کوئی نقص امیر المومنین کی ذات میں نہیں دیکھا تھا، کوئی نقص اور عیب امام حسن امام حسین کی ذات میں نہیں تھا. پھر یہ دشمنیاں کیوں تھیں اتنی؟ کیا دنیا میں کوئی دشمن بھی ایسا ہے جو یہ کہہ پائے کہ میں امام حسن کے دروازے پر پہنچا انہوں نے میری مدد نہیں کی؟ کیا دنیا کے اندر کوئی دشمن ایسا ہے جو کہے میں حسین کے دروازے پر پہنچا حسین نے میری مدد نہیں کی؟ کیا حتیٰ سید الشہداء کا قاتل بھی قیامت کے دن نہیں کہے گا کہ ہاں یہ چوتھے امام وہ ہیں جن کے میں باپ کا قاتل تھا، ان کے در پر پہنچا انہوں نے پھر بھی میری مدد کی تھی؟ جب امین مومنین نے اپنے قاتل کو دیکھا تو ایک موقع پر اس سے کہا، جب وہ وار کر چکا تھا، لوگ پکڑ کے اس کو لائے امین المومنین کے سامنے، تو مولا نے ایک جملہ کہا، کیا میں تیرے لیے برا آقا تھا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی برائی کی تھی؟ یہ وہ خاندان تھا، سب جانتے تھے اس خاندان کی عظمت کو، سب پہچانتے تھے اس خاندان کو، کوئی یہ نہیں کہتا تھا اس میں کوئی برائی ہے۔ برائی کیا برائی تھی؟ محمد کا نام لینے والے تھے، نبی کے نام کو زندہ رکھنے والے تھے، سارا مسئلہ یہیں پڑتا۔ آپ کے ذہن میں وہ واقعہ تو موجود ہے کہ چوتھے امام جب مدینے واپس تشریف لا رہے تھے، مدینے کی گلیوں پہ نزدیک آ گئے تو وہ شخص جو پہلے سے اس کا باپ بھی دشمن تھا اور وہ خود بھی دشمن اہل بیت تھا، سامنے آیا اور چوتھے امام سے کہنے لگا کہ ابن الحسین یہ بتاؤ جنگ کون جیتا؟ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ چوتھے امام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ابن الحسین کہہ کے یاد دلا رہا ہے کہ اے زین العابدین، تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا کربلا کے میدان میں، ان کا سر نیزوں کے اوپر گھومتا رہا اور ان کا جسد ادھر کربلا کی زمین کے اوپر بے گور و کفن پڑا رہا۔ ابن الحسین کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ان کو امام حسین کی ذات مقدس یاد دلائے۔ چوتھے امام نے پر سکون لہجے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ابھی اذان ہوگی، مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بتانا یہ محبت کون ہے؟ ان کے نام کی خاطر جان دی ہے ہم نے، ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے جان دی ہے۔ آپ کہیں گے شاید اس وقت مولا نے یہ ارشاد فرمایا ہو، کربلا کے بچے بچے کو پتا تھا ہم محمد کی خاطر جان دے رہے ہیں، نبی کے نام کی خاطر جان دے رہے ہیں، بس شام غریباں کا وہ چھوٹا سا واقعہ ذہن میں لائیے گا، ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، کوئی اس آگ کو بجھانا چاہتا ہے، بچی کے نزدیک آتا ہے، بچی کہتی ہے تو مجھے نجف اور مدینے کا رخ بتا دے، میں اپنے نانا سے کہوں گی ارے دادا کیا کیا ظلم ڈھا دیے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا ہے تو اسے جا کے دیکھنا چاہیے مدینے کے اندر، جب زینب سلام اللہ علیہا واپس آئے ہیں، نانا کی چوکھٹ کو پکڑ کر کہا ارے دادا زینب آ گئی، اسے نہیں آیا۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُ۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ اس شب جمعہ کا۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ اس شب کے اندر عبادتیں کرنے والوں کا۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ اس شب میں ہمارے امام غائب امام مستور کا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے اجداد، ہمارے عائزہ اقربا، والدین، دوست، احباب، تمام کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا۔ اے پاک پروردگار، ان کے چاہنے والوں کا۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قیامت کے دن اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا۔ اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا۔ اس ماہ مبارک میں اے پاک پروردگار، اپنے نفس کے تزکیے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا۔ اس ماہ مبارک میں اپنے بہترین صالح ترین بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا۔ اس ماہ مبارک میں جو ذمہ داریاں تو نے ہمیں دی ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا۔ ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، بالاخص مومنین عراق و لبنان، ان تمام کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔
اے پاک پروردگار، بالاخص وہ لوگ جو عراق کے اندر مقامات مقدسہ کی زیارتوں کے اندر مشغول ہیں، پاک پروردگار ان زیارتیں کرنے والوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، ان مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما۔ ہماری ذمہ داریاں جو ان کے مقابلے میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار، تو جب آستہ محمد و آل محمد کا، جو لوگ بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، قرض کے بار میں ہیں، بالاخص جن کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے، زارا، نرجس، علی رضا، سجاد، محسن، رمضان علی اور ایک اور بچہ جو بیمار ہیں، ان تمام کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تو جب آستہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے اعمال کو ان کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما۔ ہمیں، ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے آبان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا